سبق نمبر 128، آیت نمبر 18 سے 43، سورۃ رعد. لیسن نمبر 128، آیت نمبر 18 to 43، سورۃ رعد. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 18 سے. پیچھے سے سلسلہ جڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربهم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا بھلائی ہی بھلائی ہے، اور اس کے برعکس والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اور وہ لوگ جنہوں نے حکم نہ مانا تو اگر ان کے اختیار میں جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب ہو، اور وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تاکہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ اس کو دے دیں. اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، سخت باز برس ہوگی. اور وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور بہت بری ہے وہ قرارگاہ. یہاں سے سبق کا آغاز ہوتا ہے. ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کو فائدہ دے گا وہی زمین میں بچے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا طریقہ ہے کہ تم لوگوں کو فائدہ دو کہ تم اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دو، انفرادی زندگی جینے کی بجائے اجتماعی زندگی جیو. مشکل ہوتی ہے، اس کے تقاضے ذرا مختلف ہوتے ہیں دوسروں سے، لیکن اس کا اجر بہت ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں جینے والے لوگ دو ہی قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو فرائض کی سطح پہ جیتے ہیں، حلال حرام سے بچنا، فرائض کو پورا کرنا، ذمہ داریوں کو ادا کرنا، ان کے لیے بھی اچھا وعدہ. بچوں کو پالا، گھر کو دیکھا، نمازیں پڑھیں، عزت عصمت کی حفاظت کی. لیکن دوسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عظیمت کے راستے پہ جینے والے ہوتے ہیں. وہ فرائض کی سطح سے بڑھ کر کچھ اور فرض اپنے اوپر لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم والنٹیئرلی کچھ اور بھی کام کریں گے تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے اور زیادہ خیر ہو. یہ دوسری قسم کے جو لوگ ہیں نا، انہی کا اصل میں یہاں تذکرہ ہے کہ للذین استجابوا لربهم. کچھ لوگ ہوتے ہیں قبول کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مال کے لیے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے رب کی بات قبول کر لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ زندگی کی ہر چیز رب کی ہے، وہ لوگ پھر بچیں گے. آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا راز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بقا اسی کو ملے گی جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے فنا کر دے. ہوتا نہیں ہے فنا، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ ہماری تو اپنی کو ذاتی زندگی نہیں رہی، ہم تو پبلک پراپرٹی بن گئے، ہم کیا کریں، ہم اس وقت میں تو اتنے پیسے مل سکتے تھے، اس وقت میں تو فلاں ڈگری مل سکتی تھی، یہ مل سکتا تھا، وہ مل سکتا تھا. لیکن پتہ چل گیا کہ جس نے اپنے رب کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ زندگی میں بھی قبول کیا گیا، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے. آج انسانیت جو ہے وہ سروائیول آف دی فٹیسٹ کا نعرہ لگاتی ہے. اردو میں اس کو کہتے ہیں بقائے اصلاح کا قانون. کہتے ہیں کہ جو فٹ ہوگا نا، سب سے زیادہ فٹ ہوگا، اس کو سروائیو کرنا چاہیے. اسی اصول کی بنیاد پہ غالباً بچوں کو پیٹ میں ہی مارتے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ ہینڈی کیپ پیدا ہوں گے اور انہوں نے تو بعد میں فائدہ نہیں دینا، سارے اپاہج ہیں ان کو مار دو، بڈھوں کو ختم کر دو. اللہ تعالیٰ نے یہاں اصل میں وہ طریقہ بتا دیا کہ جو بندے کو حقیقت میں باقی رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ رب کے طریقوں کو قبول کر لو، زندگی ویسی بسر کرو جیسی بسر کرنی چاہیے. شادی، خوشی، غمی، کھانا پینا، مرنا جینا، یہ سب کچھ اللہ کا ہو. آپ دیکھیے کہ ایک بندہ بڑے پیار سے صبح اپنے گلدستے کے اندر چند پھول لگاتا ہے، آنگن سے توڑے، ادھر ادھر سے توڑے، سجائے، کس شوق سے گلدان میں سجاتے ہیں. سارا دن ان کو دیکھ دیکھ کر دل خوش ہوتا رہتا ہے. اور اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کملا جاتے ہیں، ان کی مہک ختم، ان کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے. تو اسی گلدستے کو جسے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. یہی حال فطرت کے اندر باقی چیزوں کا بھی ہے. وہ کوئی نظریہ ہو، وہ کوئی دوسری چیزیں ہوں، لوگ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں کیوں ڈالاتے ہیں؟ کیونکہ اب وہ ماں آنسو پوچھنے والی نہیں رہی، اب وہ ہاتھ روٹی پکانے والے نہیں رہے، اب وہ باپ کے ہاتھ سر پہ شفقت پھیرنے والے نہیں ہوئے. ایسے لوگوں کو محبت کرنے والے ہی چھوڑ آتے، اس بات کا ہی احساس دلاتے ہیں کہ تم چونکہ اب بیکار ہو گئے ہو تو چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر اپنا آپ اللہ کو نہ دیا، کل قیامت کے دن وہ ساری دنیا کی نعمتوں کو اور اس کے اندر اور ملاتے ہوئے دیکھنا چاہیں کہ یہ لے لو اور ہمیں بچا لو اس جہنم کے عذاب سے، تو نہیں بچیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ برا حساب پائیں گے. یہاں سوء الحساب کی بات آئی ہے، اور سوء الحساب کہتے ہیں برے حساب کو. برا حساب کیا ہوتا ہے؟ کہ بندے سے ایک ایک بات پوچھ لی جائے، کیوں کیا، کہاں کیا، ایک منٹ یہ کیوں لگایا، یہ فالتو روپیہ ادھر کیوں لگا، یہ وقت کم کیوں دیا، اس کو زیادہ کیوں نہیں کیا. ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. جس طرح انسانوں کو دینا پڑے گا نا، اس طرح قوموں کو بھی دینا پڑے گا. امت مسلمہ کی اگر آپ کہانی ماضی کی تھوڑی سی دیکھ لیں، تو آپ قوموں کے عروج اور زوال کا ایک ہی اصول دیکھیں گے کہ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں ان کو اپنے زندہ رہنے کی قیمت دینی پڑتی ہے. ہر قوم کو عزت اور ناموری کے حصول کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اور جو اس کو حاصل کر لے پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اور محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان جب اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں کھپا لیتا ہے نا، تو دنیا کی زندگی ختم ہوتے ہی وہ ساری کوششیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو آخرت کے لیے جیے گا، مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ساتھ ایک دوسری دنیا کی بھی دعوت دی تھی، تو ایسے بندے کو پھر کوشش کرنی ہوگی. کل کے مسلمان اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے، آج کا مسلمان توس و رباب میں پڑ گیا. آج کے مسلمان نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس طرح کھپا لیا کہ کل آخرت کے لیے خود کو ضائع کر دیا. تو ہم سب اپنا جائزہ لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم واقعی آج جو چیزیں بچا بچا کے پھر رہے ہیں، کل اس کو دینا چاہیں گے. یہ آیت پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک مثال آئی کہ جیسے ایک نوٹ ہے، حکومت اعلان کرتی ہے کہ یہ نوٹ اب بند ہو جائے گا، 2 مہینے کا ٹائم بھی دے دے کہ 2 ماہ کے اندر اندر اس کو بدلا کے دوسرا نوٹ لے لے یا کیش کروا لے. کوئی بندہ نہ دے، چھپائے ہی رکھے، بھول جائے، کچھ بھی کرے، پھر کیا ہوگا؟ وہ وقت گزر گیا. اب اس کے بعد وہ نوٹ لے کے جائے گا تو کیا کوئی بینک اس کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. یہی میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، اور یہی ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی زندگیاں اس دنیا کو لگا کے جانے والے. قبر کے اندر جو حسرت ہوگی اس کی اللہ کی پناہ، اور برے حساب ایسے کہ ایک ایک چیز پوچھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں برے حساب سے محفوظ رکھے. وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. ماوا بھی جہنم ہے ٹھکانہ، اور بری قرارگاہ ہے جہنم. پھر آگے شعور کو بیدار کرنے والا انداز ہے، اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ. کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے؟ کمن ہوا اما، کیا اس شخص جیسا ہوگا جو اندھا ہے؟ اللہ اکبر. پیچھے قبول کرنے اور نا قبول کرنے والوں کی بات تھی، یہاں اندھے اور دیکھنے والے کی بات کر دی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے والا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، اور ان دونوں باتوں کا انکار کرنے والے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. اسی طرح پھر مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے فرما دیا کہ انما یتذکر اولو الالباب. بے شک نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. بہت بڑی حقیقت ہے یہ. آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو ماننا 2 وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علم کی بنیاد پہ ماننا، اور دوسرا ہوتا ہے رواج کے طور پر ماننا. لوگ علم کی بنیاد پہ کب مانتے ہیں قرآن کو؟ جب سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور رواج کے طور پر دین کون سا مانتے ہیں؟ جو ماں باپ سے بچپن سے سنتے آ چکے تھے. جسے قرآن کو سمجھنے سے پہلے آمنت باللہ ہی رٹا ہوا تھا، مگر اس آمنت باللہ ہی نے اس کی زندگی پر کوئی گہرا اثر نہیں چھوڑا، وہ شخص اللہ کی نظر میں عام ہے، رٹا رٹایا اسلام رکھنے والا، رواجی مسلم. لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کو جاننا اور اپنے کانوں سے دیکھنا سننا، یہ بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے. آپ کو اس وقت ابھی اس کا اندازہ نہیں ہوگا، یہ قرآن آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی صورت میں کھلا ہوا ہے. ابھی تو آپ ایک اسپیشل فیز سے گزر رہے ہیں نا. جب آپ یہ پورا علم لے جائیں گے نا، تو اس دن آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں آئے گا، کیا واقعی میں شعوری مسلمان ہو گئی ہوں. ہر چیز کی تو دلیل ہے. کبھی آپ کی زبان پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری استاد نے یہ کہا تھا، آپ کہیں گے ہاں یہ کہاں پڑھا تھا، ये शुरू के दिनों में पढ़ा था, आपको कोई बात याद आएगी ना तो अपने दिनों से याद आएगी। नहीं नहीं ये गर्मियों में आई थी बात। अच्छा गर्मियों में हम कौन सी सूरत पढ़ रहे थे? अच्छा, ये समर के छुट्टियों में बात हुई थी। यानी हर चीज़ की तान जो है वो कुरान पे टूटेगी और यही बंदे को आंखें मिलने वाली कैफियत होती है। आप अभी भी महसूस करते हैं कि क्या वाकई ये दोनों कैफियत बराबर हैं जो ये 13 सपारे पढ़ने से पहले की और अब पढ़ने के बाद की हैं? हाँ, जिन्होंने पूरे पढ़े ही नहीं, मर्जी से आए मर्जी से गए, उनको तो छोड़ दें, उनके तो दिल के शक शुबे जो भी हैं वो तो अल्लाह ही दूर कर देगा जब दूर करेगा। लेकिन जिसने इसको वाकई अपने लिए एक प्रायोरिटी समझ के लिया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी हकीकत को उसके ऊपर ज़्यादा खोल देगा। फिर इसके बाद उलुल अलबाब की कुछ सिफ़ात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई आयत शुरू होती है ना तो उसका बिल्कुल पिछली आयत का आखिरी लफ्ज़ जो होता है अमूमन अगली आयतें जो होती हैं उसी की डिस्क्रिप्शन होती है, उसी की डिटेल है। क्योंकि यहाँ बात हुई ना कि यतज़क्कर उलुल अलबाब, अकलमंद नसीहत कबूल करते हैं, तो फौरन यहाँ से सवाल उठता है। यहाँ आप सवाल भी ये बना सकते हैं कि अकलमंद कौन होते हैं, तो कहा अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि, नंबर एक जो अल्लाह के साथ किए हुए अहद को निभाते हैं। कौन सा अहद है? हमसे भी कोई अहद हुआ है अल्लाह का? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अहद की रस्सी है, डोरी है, एक वादा है अल्लाह के साथ बंदा करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शरीयत को मानने का अहद, अल्लाह ताला की मर्ज़ी को मानने का, उसकी इताअत का, उसके आगे झुकने का अहद। वला यनकुदून अलमीसाक, और उसके साथ किए हुए पुख्ता वादों को तोड़ते नहीं हैं। वो जिम्मेदारियां जो अल्लाह ने दी उनको निभाते हैं। जो कलमा पढ़ते वक्त या अल्लाह के नबी के साथ बैत करते वक्त उन्होंने बातें की थी, चाहे उनका ताल्लुक अकायद से हो, आमाल से हो, मामलात से हो, वो इनफरादी हैसियत की हों, वो कौमी सतह की हों, हर चीज़ को खूब छान फटक कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर अमल करते रहते हैं। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। दूसरी खूबी क्या है इनकी? वल्लज़ीना यसिलूना, और वो लोग जो मिलाते हैं, जोड़ते हैं, किसको? मा अमरल्लाहु बिही, जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया कि अन युसला जोड़ा जाए। ये उनकी अगली सिफत है, अल्लाह के हुक्मों को जोड़ते हैं। इससे क्या मुराद है? एक तो इसका आम माना वही लिया जाता है कि जो रिश्तेदारियों को जोड़ना, हालांकि ये इसका अधूरा मानी है। पूरा मानी क्या है? हर वो हुक्म जिसके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था उसको करते हैं, उसके तकाजे पूरे करते हैं, ईमान के साथ अमल सालेह करते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लम और कुरान पर ईमान लाने के साथ साथ पिछले अंबिया कराम को भी मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। अब देखिए कि इसका भी बहुत लंबा चौड़ा एक सिलसिला बन जाता है। कुछ लोग होते हैं वो कट के रहना चाहते हैं, इस्लाम जुड़ के रहना सिखाता है। पिछले अदियान वालों के साथ भी उस बात पे जुड़ो जो तुम्हारे और उनके बीच में कॉमन है। तालु इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम वाली कैफियत। फिर दूसरी बात आप देखिए कि एक और बात है, कट कट के रहना बहुत आसान है। आप सच्चे मोमिन बनना चाहते हैं लेकिन लोगों से कट के रहें, बहुत कामयाब हो जाएंगे, बहुत इजी होगा आपके लिए। एक कोने में बैठ दें, ना आप किसी को मिले, ना कोई आपको मिले, ना आप बदर करें ना आपको करें, तस्बीह नमाज और हाथ और मसल्ला जो भी है बहुत आसान है, लेकिन ये पसंदीदा अमल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस का खुलासा है कि वो मोमिन जो बंदों के साथ घुलता मिलता है और उनकी तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करता है, अल्लाह को उस बंदे से ज़्यादा प्यार है कि जो अकेला रहता है, कट के रहता है। देखिए कि आप कहें कि मैं घर से निकलूंगा और रोड पे कोई गाड़ी ना हो तो क्या बहादुरी हुई? आपको तो हॉल पड़ेंगे, आप कहेंगे शायद आज हड़ताल थी, आज छुट्टी थी, खौफ आएगा। लोग हमें सताते बहुत हैं लेकिन लोगों में रहना ही असल में बहादुरी है। दिल कहाँ लगता है आपका? आप कहेंगे यहाँ आते हैं जगह तंग होगी, अच्छा लोग तंग करते हैं, अच्छा बच्चों वाले ना आए। आप देखें जब से नहीं आएंगे आप खुद ही उखड़े फिरेंगे कि पता नहीं क्यों नहीं आए, शायद मैं ही गलती पे हूँ, मैं क्यों आ गई हूँ। तो लोगों में रहकर मुसलमान बनना ये असल में मतलूब है। ये नहीं कहा कि तुम बिल्कुल अपने आप को अलग कर दो और किसी की से ना दुख हो ना दुखाओ। हर्डल रेस होती है या गाड़ियाँ जहाँ बहुत सारी होती हैं तो मुकाबला दो होंगी तो तभी होगा ना, एक को तो नहीं एक तरह से कर दिया जाएगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बंदे को इस बात की दावत देती है कि तुम दुनिया में अल्लाह का दीन बन फैलाओ, और किस तरह फैलाओ? लोगों में रहो। यहाँ एक और छोटा सा एंगल भी इसका हम देख सकते हैं, और वो क्या है कि बाज़ दफ़ा हम अपने मुल्कों में अपने मुसलमानों में तो बहुत अच्छे मुसलमान बनते हैं, जो ही हम गैर मुस्लिमों में आते हैं तो हम कहते हैं नहीं अब इनसे कैसे मिलें, بس کسی سے سلام نہیں، دعا نہیں، شرمندہ مسجد خانہ انداز رکھنے والے ہیں، تو یہ نہیں کرنے کی ضرورت۔ اپنے آپ کو ہمیشہ دین کے رنگ میں پیش کرتے وقت فخر محسوس کریں، کبھی کٹے نہ۔ بعض لوگوں کے احساس کمتری ہوتی ہے، اچھا پھر ہم نہیں جاتے، وہاں پبلک پلیسز میں لوگ ہوں گے، کیا کہیں گے لوگ؟ بعض لوگ ٹریولنگ نہیں کرتے کہ وہاں غیر ہمیں بہت لوگ دیکھیں گے، ہم پردے میں ہیں، ہمارا حال حلیہ ایسا ہے، تو کیا ہوا؟ آپ کو اگر کانفیڈنس ہے اپنے اوپر، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پھر اگلی خوبی کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ خشیت، کون سی خشیت ہوتی ہے؟ جو کسی کی بڑائی کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے، خوف کی بجائے خشیت کا لفظ ہے، کیونکہ خوف جیسے کسی درندے کا، جانور کا، موذی جانور کا خوف ہوتا ہے۔ جس سے بندے کو خوف ہوتا ہے نا، انسان اس سے دور بھاگتا ہے۔ سانپ سے خوف ہے، آپ دور بھاگیں گے؟ ہاں، بعض دفعہ کسی اور چیز کا خوف ہوتا ہے۔ جبکہ خشیت ہوتی ہے وہ خوف جو کسی کی عظمت اور محبت کی وجہ سے پیدا ہو۔ ہاں، اس لیے فرما دیے کہ وہ اللہ سے بچتے نہیں ہیں، کٹ کٹ کے نہیں رہتے، بلکہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ کیونکہ آگے پھر آ رہے ہیں نا، وہ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈرتے رہتے ہیں برے حساب سے، برا حساب ان کو اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انسان کی نجات تو رحمت الہی سے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ حساب اعمال کے وقت عفو و درگزر سے کام لیا گیا، ورنہ جس کا حساب لیا گیا وہ تو پکڑا گیا۔ یعنی کسی کو کہا نا کہ آنے پائی کا حساب دو، تو وہ تو پکڑا گیا، اور جس کا حساب دے کے کہا اچھا جاؤ بھائی، اس اوکے۔ کبھی آپ کسی جگہ گئے ہوں وزن چیک کرواتے ہوئے ایئرپورٹس پہ یا کہیں آئی این ایس کے آفیسز میں، تو آپ دیکھیے کہ جس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھیرا شروع ہو گئی وہ پکڑا گیا۔ تو یہاں دوسری دفعہ سول حساب کی بات آ رہی ہے، تو ہم سب کو اس میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہماری زندگیوں میں ایسا معاملہ تو نہیں کہ ہم اپنے حساب سے غافل ہو کے جی رہے ہیں۔ پھر اگلی خوبی، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اور جو لوگ مصائب اور آلام میں صبر کرتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ ہے اصل صبر۔ یہ نہیں کہ صبر اس لیے کیا کہ لوگ صبر کے، رب کے لیے صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا سب اجر بھی اللہ سے مانگیں۔ اگر نہیں سمجھ آیا ابھی تک، تو سورت یوسف کو پھر جا کے پڑھ لیں۔ پوری سورت جو تھی وہ صبر ابتغاء وجه ربهم کی تفسیر تھی، اور صبر پہ پیچھے بہت جگہ بات ہوئی کہ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، مصیبتوں پہ، تکلیفوں پہ واویلا کرنے سے خود کو روکنا۔ دین کے معاملے میں ثابت قدم رہنا بھی صبر ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے صبر علی الاطاعت، اچھے کاموں کے کرنے میں صبر کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر ثابت قدم رہنا۔ غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے پھر بھی نہیں کر رہے، یہ کون سا صبر ہے؟ صبر عن المعصیہ۔ گرمی میں حجاب کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو یہ ہے صبر عن الاطاعت، صبر علی الاطاعت۔ تو دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے صبر رکھا اور اس کو اپنی طرف رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر عند صدمۃ الاولی، صبر اور معتبر صبر تو وہی ہے جو صدمے کی ابتدا کے وقت ہو۔ چوٹ پڑی، اس وقت منہ سے کیا نکلا؟ الحمدللہ نکلا یا گلہ شکوہ نکلا؟ دیکھیے، بعض لوگ تو اتنے ظالم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ اچھا اللہ سے پوچھیں گے ذرا، میں تو اللہ سے خوب پوچھوں گی۔ یعنی حساب دینے کی بجائے حساب لینے والے بن جاتے کا نہیں، اللہ سے اجر لیتے ہوئے اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں آپ کے لیے فائدہ دے گا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ ایک چور ہے، چوری کی نیت سے کسی کے گھر میں داخل ہوا، اب وہاں چوری کا موقع ہی نہ ملا، صبر کر کے واپس آ گیا، تو کیا اس کو صبر کا اجر ملے گا؟ یہ تو غیر اختیاری صبر ہے، اس پہ تو کیا اس کو ملے گا؟ یہ کہ کر سکے اور اللہ کے ڈر سے رک جائے، وہ بندہ پھر بچے گا۔ پھر اگلی خوبی، و اقام الصلاۃ، کہاں ذکر آیا نماز کا؟ اتنے عملوں کے بعد اس سے کوئی نماز کی حیثیت نہیں کم ہوتی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ جو بندے کے اندر عادات پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں بلکہ قائم کرتے ہیں۔ وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا۔ کیسے کرتے ہیں؟ سرم و علانیہ، کبھی کبھی پوشیدہ طور پہ چھپا کے، اور کبھی اعلانیہ طور پہ ظاہر کر کے، کبھی دوسروں کو بتا کے دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی رغبت آئے، کبھی اکیلے میں دیتے ہیں تاکہ نفس بھی نہ موٹا ہو جائے اور ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، اور جیسے حالات ہوتے ہیں ویسا کام کرتے ہیں۔ انفرادی طور پہ کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے تو سرن چھپا کے دیں گے تاکہ اس کی عزت نفس پہ حرف نہ پڑے. کسی ادارے کو کسی فرض کی ادائیگی کو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جہاں کوئی انسان نہیں, کسی کی عزت نفس نہیں, تو وہاں پہ پھر وہ ظاہر کر کے دیتے تاکہ دوسروں کو بھی رغبت آ جائے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور وہ دور کرتے ہیں بھلائی کے ذریعے برائی کو. یدرؤن کا لفظ درؤن سے ہے, کہیں پڑھا ہے آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے گائے کے واقعے میں. دال را حمزہ اس کا روٹ ہے. پہاڑ سے کسی چیز کا نیچے گرنا, دور سے تیزی کے ساتھ اچانک سیلاب کا آنا, بڑا خوبصورت لفظ ہے. یعنی بھلائی کو برائی کو بھلائی سے, دشمنی کو دوستی سے, ظلم کو عفو درگزر سے دفاع کرتے ہیں. برائی کے جواب میں برائی سے پیش نہیں آتے بلکہ بھلائی کرتے ہیں. بعض نے اس کا یہ بھی معنی دیا کہ گناہ کو نیکی سے دفع کرتے ہیں, یعنی کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرتے ہیں. دونوں باتیں, دو معنی اس کے لکھ لیجئے. یدرؤن بالحسنۃ السیئۃ کا ایک مطلب ہے کہ جب کوئی ان سے برا معاملہ کرتا ہے تو یہ اچھا معاملہ کرتے ہیں. کل وتھ کائنڈنس والی بات کر لیں, یہاں وہی جو پیچھے بھی ہوئی تھی. دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب کبھی ان سے کوئی برائی, کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر کے بعد میں اتنا ہی اچھا کام کرتے ہیں. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ حدیبیہ کے موقع پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی سی اونچی بات کر لی تھی, تھوڑا آپ کے لیے کراس کوسچننگ کر لی تھی, ہم کیوں دبیں, ہم کیا آپ سچے نبی نہیں, کیا آپ کو یقین نہیں کہ اسلام سچا دین ہے, اس طرح کی باتیں کی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر تمہیں نہیں پتہ, صبر کرو. بعد میں جب فتح مکہ کی خوشخبری مل گئی سورہ فتح کی صورت میں, تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ریگریٹ محسوس ہوا کہ میں اللہ کے نبی سے کس ٹون میں بات کرا. اس کے لیے میں نے کئی غلام آزاد کیے, کئی روزے رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے. تو لہٰذا کبھی ان بندہ بشر ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کریں. اس سے پھر یہ بھی ایک اور بھی اس کا مفہوم بنتا ہے کہ وہ انتظار نہیں کرتے رہتے کہ برائی پھیل جائے بلکہ فوراً ہٹا دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو کینسر ہو تو سب سے زیادہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر جلدی سے جسم سے اس حصے کو کاٹ دیں, ورنہ سارے سیلس کے اندر آئے گا. بالکل اسی طرح انسان جب بھی اپنے ارد گرد برائی دیکھے تو اس کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کرے. آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ شیشہ گر جاتا ہے, اب ٹوٹ گیا, فوراً اٹھاتے ہیں کیونکہ کسی کے پاؤں میں نہ چبھ جائے. اسی طرح برا گندگی گرے تو اٹھا لیں تاکہ پاؤں سے دوسری جگہ نہ چلی جائے. یہی اصول برائیوں کے معاملے میں ہونا چاہیے کہ برائیوں کا سیلاب اس طرح نہ پھیل جائے کہ پھر اس کو گھر گھر سے نکالنا ختم کر دیا جائے. پھر یہاں ایک اور بڑا خوبصورت معنی ہے کہ یدفعونا کا لفظ آنا چاہیے تھا اصل میں. اگر آپ ترکیب کو دیکھیں نا تو لفظ کس طرح ہونا چاہیے تھا, وَيَدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, دفع کرتے ہیں, دور کرتے ہیں اس کی بجائے. لیکن یہاں آ گیا یدرؤنا, در ان سے, کہ کسی چیز کو بالکل اس کی جگہ سے ختم کر دینا. یعنی ایک الفاظ کا حسن ہے جو ہمیں اس معنی میں دکھ رہا ہے, اتنے کام کریں گے تو لائک لہم عقبی الدار, ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت کی راحتیں ہیں, ان کو ملے گی جنت, ان کو جزا ملے گی. کسی فعل پر جو جزا ملتی ہے نا اس کو عقبہ کہتے ہیں. اس کا لغوی معنی پیچھے آنا ہوتا ہے. تو پھر معنی میں ربط کیا ہے کہ ہر فعل کی جزا اس کے پیچھے آتی ہے, اس لیے اس کو عقبہ کہتے ہیں. اگر جزا اچھی ہوگی تو العقبۃ, العقبہ اور العاقبہ کے معنی آتے ہیں, اچھی جزا جیسے یہاں آیا ہے عقبہ. اور اگر بری جزا ہو تو اس کے لیے عقوبت کا معنی آتا ہے, یہ بھی آگے آئے گا کہیں. عقوبت اور معاقبہ, العقاب, اللہ تعالیٰ ذو العقاب ہے, یہ لفظ آتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے کہ ان کو بڑی پیاری جزا ملے گی. کیا ہوگی؟ جنات عدنی یدخلونہا ومن سلخ من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. صدا بہار جنات جن میں وہ داخل ہوں گے, اور جو صالح ہوں گے ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے وہ بھی داخل ہوں گے, اور فرشتے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے, کیا؟ سلام علیکم بما صبرتم, سلامتی ہو تم پر اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا. فنعم عقبی الدار, پس کیا عمدہ ہے گھر آخرت کا. اللہ اکبر. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی بات کرتے ہیں, آگے پھر آئیں گی صفات, لیکن یہاں بیچ میں جزا بتا دی, کیونکہ جب بندے کو کسی جزا کے ملنے کی امید ہوتی ہے نا تو پھر انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. خلاصہ کیا ہے پوری بات کا؟ کہ جنت صرف خواہشوں سے نہیں ملے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ کہیں ماں امر اللہ بھی یوسالا، کہیں اللہ کے عہد کو پورا کرنا، کہیں نمازوں کا پڑھنا، یہ سارے کام جو بتا دیے یہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے امید ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی دے گا۔ آپ یہاں دیکھیں کہ منسلخ من آبائہم کی بات ہوئی، تو یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ ملتا ہے، اور وہ کیا کہ ماں باپ، یہ بات پہلے ہو چکی ہے ویسے تو، لیکن یہاں ایک ہلکی سی مثال دینا چاہوں گی کہ مثال ہے کہ کوئی بندہ جہاز میں سوار ہوا، 6 ٹکٹ لیے فرسٹ کلاس کے، 1 ٹکٹ پیچھے اکانومی کلاس کا تھا، جہاز میں گئے، بیٹھ گئے، اب دیکھا کہ پیچھے جگہ جو ہے وہ بھر گئی ہے، کسی ایک شخص کو آگے کرنا ہے، تو عموماً کس کو کیا جاتا ہے؟ وہ کہیں گے اچھا اس کی فیملی والوں نے 6 ٹکٹس فرسٹ کلاس کے لیے تھے، 1 ان کو اور بھی دے دو، اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ اگر ریکویسٹ کر دینا کہ دیکھیں ہم اتنے آئے ہیں، ہمارا فیملی کا ایک بندہ پیچھے، اس کو بھی آگے آنے دیں، تو اس کو آنے دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے نا کہ جہاز میں سوار ہوں، اگر وہ اکانومی میں بھی نہیں ہوگا تو کون اس کو ہائی کلاس میں لائے گا؟ اس لیے جنت میں درجے بڑھیں گے، ایک دوسرے کی وجہ سے آگے بندہ جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ من صلحہ، کچھ صلاحیت تو پیدا کرو، کچھ تمہارے اندر بھی تو خوبی ہو، کچھ کرو گے، کوشش کرو گے تو پھر ہی اللہ دے گا نا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بچہ چھوٹا کوئی تھوڑے سے پیسے جمع کر لیتا ہے اپنے جیب خرچ میں، اور ابو کو کہتا ہے کہ ابو میرے لیے ایک جہاز لے آئیں جو 200 روپے کا آتا ہے، بچے کے پاس ہیں صرف 15-20 روپے، تو باپ کیا کہتا ہے؟ اچھا باقی میں اپنے پاس سے ڈال لوں گا۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں ماں باپ کا ملوانا بتاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکیلا خوش بھی نہیں رہ سکتا، اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی میری خوشیاں بانٹنے والا ہو۔ لیکن ان سوسائٹیز کو اور ان معاشروں کو آپ کیا کہیں گے جنہوں نے دنیا میں بچوں کے ساتھ تعلق کاٹ دیے، 17-18 سال سے پہلے ہی بچے الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ رشتہ وہاں تک نبھانا چاہتا ہے کہ جہاں پہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ صبر کا کی وجہ سے سلام ہو، یہ کون سا صبر تھا؟ یہ نفس کو گناہوں سے بچانے کا صبر تھا، اور نیکی کو اطاعت کے کاموں پر ہمیشہ جمانے کا صبر تھا، دنیا کی لذتوں اور عیش اور ترپ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا صبر تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حشر کے دن اعلان کیا جائے گا کہ اہل صبر اور استقامت والے لوگ حاضر ہوں، کچھ لوگ حاضر ہوں گے، ان کو حکم ملے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ راستے میں ان سے فرشتے پوچھیں گے بھئی کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے ابھی کیسے چل پڑے، ابھی تو حساب ہی نہیں ہوا، تو وہ جواب دیں گے ہاں جی ہم اہل صبر لوگ ہیں، تو کہیں گے اچھا اچھا تم ہو تو جاؤ پھر، اور ان پہ سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ لے کے جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بندے کو اس چیز کی طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اس معاملے میں رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پہ تھے وہی مشن زندگیوں میں آتا ہے تو پھر انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اب یہ بات ہو کہ دوبارہ اسی کا اپوزٹ بھی بتا دیا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اسے پختہ کرنے کے بعد، بالکل اب تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق حکم دیا تھا اللہ نے کہ ان کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فتنہ و فساد کرتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچائے۔ یہاں لعنت کی باتیں ہیں، وہاں سلام کی باتیں ہیں، وہاں صلح کی باتیں تھیں، یہاں فساد کی باتیں ہیں، عقبت دار تھا یہاں سود دار ہے۔ جو کرے گا بندہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔